الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، محبت اور اعزاز کے قابل بھائی اور بزرگ اور دوستو، اعتکاف کے ان دنوں میں ہمارا نشانہ یہ ہو کہ اللہ کے قرب کے، اللہ سے نزدیک ہونے کے جو بھی راستے ہیں اور جو بھی ذریعے ہیں، ان سب کو ہم اختیار کریں اور کسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں. چونکہ یہ ہمارے تربیت کے بھی دن ہیں، اللہ سے تعلق بنانے کے دن ہیں، اس لیے ہم ان سب چیزوں پہ محنت کریں جس سے ہماری پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے اور اللہ سے سچا تعلق قائم ہوتا ہے. تو بندے کو رب سے ملانے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی طاقتور چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمائی ہے، وہ نماز ہے. نماز کو کیا کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے. ایک معراج سب نبیوں کو نصیب ہوتی تھی، کیونکہ نبیوں کو غیب کی طرف دعوت دینے کا کام ہوتا تھا، لوگوں کو جنت غیب میں، دوزخ غیب میں، اللہ تعالیٰ کی پوری شان غیب میں، اس غیب کی طرف لوگوں کا یقین، لوگوں کی سوچ کو بنانا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو غیب دکھاتے تھے. جس نبی کا کام جتنا زیادہ پھیلاؤ والا ہوتا تھا، اس نبی کو اتنی بڑی معراج ہوتی تھی. یعنی اللہ اپنے غیب کی دنیا دکھاتے تھے، ملکوت السماوات والارض، اپنے شہنشاہی نبیوں کو دکھاتے تھے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، اور آپ کو قیامت تک کے لیے ہدایت پھیلانا تھا، اس لیے آپ کو جو معراج ہوئی وہ معراج بھی کامل معراج ہوئی. یعنی آپ کو اسی جسم کے ساتھ، اسی جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا، پورے آسمانوں سے گزارا، پھر سدرۃ المنتہیٰ، جہاں گویا اس پوری کائنات کی انتہا ہے، اینڈنگ ہے، اس کے آگے پھر کائنات نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ آگے بڑھ گئے. اب وہ خاص حضرت القدس، وہ علاقہ، اللہ کا علاقہ، الفاظ بولنے پڑتے ہیں ورنہ الفاظ سے پرے ہو سب چیزیں، وہاں پہنچے اور اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کو جنت دکھائی گئی، دوزخ کے مناظر دکھائے گئے. تو یہ کیا ہے؟ حضور کا عروج ہے. اللہ سے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ یہ دنیا ساری ختم ہو گئی اور دوسری دنیا میں پہنچ گیا، اور اتنے قریب ہوئے کہ اللہ سے راست ملاقات ہوئی. تو اب ہر ایمان والے کو بھی اللہ نے ایک معراج رکھی. جو بھی ایمان والا ہے اس کے لیے بھی ایک معراج ہے کہ وہ بھی ترقی کرے، اٹھے اٹھے اور اونچا اڑے اور اونچا اڑے، یہاں تک کہ اللہ سے بہت قریب ہو جائے. وہ بھی اس حاضر کی دنیا سے کٹ کے وہ بھی غائب کی دنیا میں جائے، اپنے لیول کے اعتبار، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے، غیب کی دنیا میں پہنچا دینے والی، بندے کو رب سے ملا دینے والی، اقرب ما یکون العبد من اللہ فی السجدہ، اللہ سے سب سے زیادہ قریب جو انسان ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. تو ایک نماز تو وہ ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں آگے پیچھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پر شروع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے، اس میں لگتا ہی نہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، لگتا ہی نہیں کہ کوئی نئی دنیا کھل رہی ہے، بس ایسے ہی آنکھ بند کر کے شروع ہوتی ہے، آنکھ بند کر کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن نماز اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنی ہم لوگوں کی نماز ہے، نماز بہت بلند چیز ہے، اللہ نے بہت بڑی چیز عطا فرمائی. تو یہ تحفہ اللہ نے آسمانوں پر نبی کو بلا کر دیا کہ میرے نبی تم کو تو یہ معراج ہو گئی، اب میرے سب بندوں کو معراج کیسے ملے گی، یہ لے جاؤ تحفہ نماز کا، یہ کام کریں، یہ نماز ادا کریں میرے بندے، تو ان کو بھی مجھ سے ملاقات ہوگی، ان کی میرا دیدار ان کو بھی ہوگا، یہ تحفہ ہے سب امتیوں کے واسطے. تو یہ نماز بہت اونچی چیز، ایک سمندر ہے سمجھے، اس میں جتنی بھی ترقی کرے آدمی سمندر ہے، بہت اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم لوگوں کی توجہ اتنی نہیں ہے نماز پر جتنی ہونی چاہیے، جو جو اس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے جتنی توجہ چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. یعنی بندہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہو تو ایسی اس کی کیفیت ہو جائے جیسے واقعی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ سامنے اب اس کے اوپر عظمت کا ہیبت کا غلبہ ہو رہا ہے، اپنی بندگی احسانات سے دبے ہونے کا احساس اس کو بالکل بچھا رہا ہے. خشوع کس کو بولتے ہیں؟ سعودی عرب میں جو ہے دنیا کا بہت بڑا ریگستان ہے، الربع الخالی، بہت بڑا ریگستان، اور ریگستان میں اتنی باریک ریت ہوتی ہے، اتنی باریک جیسے آٹا، اور آندھیاں بھی خوب چلتی ہیں دور دور تک، کیونکہ پہاڑ نہیں ہوتے، بہت زبردست آندھیاں چلتی ہیں. جب آندھی چلتی ہے تو جس طرح دھول اڑتی ہے وہ پوری ریت اڑتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ بن جاتا ہے ریت کا ہوا سے. پھر کبھی ادھر سے چلتی ہے تو پھر وہ پہاڑ اڑتے اڑتے، تھوڑی تھوڑی ریت اڑتے اڑتے پھر ادھر پہاڑ ہو جاتا. تو یہ جو ریت سے جو پہاڑ بنتے ہیں نا، بہت ہی بھربھرے ہوتے ہیں، پکڑ نہیں ہوتی، ہوا سے اڑ جاتے ہیں، ادھر کا پہاڑ ادھر، ادھر کا پہاڑ ادھر، ریت کے ٹیلے، ان کو کہتے ہیں عربی میں خاشع، خشوع ان کی صفت ہے. اس طرح بھربھرا ہو جانا. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو یہ چونا ڈالتے تھے دکانوں، یہ دیواروں کو، تو وہ چونا جو ہے ڈبوں میں کلیوں کی شکل میں آتا تھا، ڈلے آتے تھے اس کے، تو چونے کے اگر ڈلے پہ اگر پانی ٹپکا ہو تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈلہ جو ہے ٹوٹنا شروع ہوتا تھا، ٹوٹتے 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 وہ بالکل ریزے ریزے ہو کے بکھر جاتا تھا. تو اگر کوئی خشوع کو سمجھنا چاہے تو وہ کیفیت کو دیکھ کہ پانی ڈالنے کے بعد وہ جس طرح سے ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، وہ اونچا رہتا ہے ڈلہ، پھر وہ بالکل نیچے ٹوٹ کے آٹا بن کے پھیل جاتا ہے. تو خشوع کے معنی ہے کہ اللہ کے سامنے جب نمازی کھڑا ہو، بندہ کھڑا ہو، اللہ کی عظمت کا ایسا احساس اس پہ جاری ہو کہ اس کی شخصیت پوری ٹوٹ کے بکھر جائے، وہ بچھ جائے. سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بچھ جانا ہے، ٹوٹ کے بکھر جانا ہے. اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا ہے اللہ کے سامنے خشوع. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ خشوع والی نماز جب ہوتی ہے تو پھر نماز کی تاثیر زندگی میں ظاہر ہوتی ہے, پھر پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے, پھر پوری زندگی میں نکھار آتا ہے, پوری زندگی میں صفات آتی ہیں. ایسی چیز اللہ نے نماز دی ہے کہ پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے. ہمارے حضرت کا پیر صاحب کا ایک بیان ہے, انہوں نے بتایا کہ پوری زندگی کی ایک ایک چیز کو اشارہ کر کے بتایا کہ نماز کے فلاں حصے سے زندگی کا فلاں حصہ سنورتا ہے. اخلاق, اعمال, گھریلو زندگی, باہر کی زندگی, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, ہر زندگی کے ہر پہلو کو نماز کا کوئی نہ کوئی حصہ چینج کرتا ہے, بدلتا ہے. جب نماز بدل جاتی ہے, نماز جب بنتی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر بے حیائی سے روک دیتی ہے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے, ہر گناہ سے انسان کو روک دیتی ہے جب نماز نماز بنتی ہے. اس وجہ سے ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ نماز زندگی کا پیمانہ اور زندگی نماز کا پیمانہ. اگر کسی کی پوری زندگی کو ناپنا ہے, پیمانے میں تو ناپ کے دیکھتے ہیں وہ چیز کتنے سیر ہے, کیسی ہے کوئی چیز, اس کی مقدار کیا ہے. تو اگر کسی کی پوری زندگی دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی ایمانداری ہے, اس کے اندر کتنی سچائی ہے, اس کے اندر کتنی محنت ہے, اس کے اندر کتنی صفائی ہے, پوری زندگی اگر کسی کو دیکھنا ہے, کسی کی اپنے پاس ٹائم نہیں ہے پوری زندگی کو دیکھنے کا, تو چیک کرنے کے واسطے کیا ہے, اس کی نماز. نماز دیکھ لو, جتنے اہتمام سے نماز اگر ہو رہی ہے, نماز کامل ہے تو سمجھو پوری زندگی کامل. اور اگر کسی کی نماز کتنی لیول کی ہے دیکھنا ہے, نماز اس کی اچھی ہے نہیں ہے دیکھنا ہے, تو اس کی زندگی کو دیکھو. پوری زندگی اچھی ہے تو نماز اچھی ہے, زندگی کے کسی حصے میں کھوٹ ہے تو نماز میں کھوٹ ہے. اتنا زیادہ, ایک سکے کے جیسے دو رخ ہوتے ہیں, زندگی کی دوسری تصویر نماز ہے, نماز کی دوسری تصویر زندگی ہے. اس لیے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ بس سب سے پہلے نماز دیکھیں گے, نماز میں کوئی نکل گیا تو باقی سب میں نکل جائے. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, سب سے پہلے نماز دیکھی جاتی ہے. تو وہ پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے نماز, اور اللہ کا بہت قرب ملتا ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے, میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے سے قریب ہوتا جاتا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں, اتنا قرب ہو جاتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. تو یہ مت سمجھے کہ بالکل یہ ہاتھ بن جاتے ہیں, مطلب الگ ہے اس کا, مگر یہ کہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے بندہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے ان کو ایسی عزت دی تھی کہ ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, کیونکہ انہوں نے بہت ظلم سہے تھے اسلام کے لیے, بہت قربانیاں تھی. جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ نے ان کو بہت قریب کر لیا, یہاں تک کہ جہاں حضور ہے وہاں بلال رہیں گے, جہاں بلال رہیں گے وہاں حضور رہیں گے. جب دیکھو تھا تو ایک مرتبہ حضرت بلال جو ہے یہ سوچ کے غمگین ہو گئے کہ یہاں تو اللہ کے نبی کا اتنا قرب ہے, جب دیکھو میں ساتھ ہوں, لیکن جب قیامت ہو جائے گی, یہ زندگی ختم ہو جائے گی آخرت میں, وہاں میں کیسے رہ سکوں گا؟ حضور کا درجہ تو بہت بڑا ہے, نبیوں کے سردار ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, میں غلام ہوں, میں ایک عام مسلمان ہوں. تو حضور تو معلوم نہیں کس درجے میں ہوں گے, کہاں ہوں گے, میں کہاں رہوں گا. تو انہوں نے غم سے حضور کے سامنے عرض کیا, اپنے دل کی بات عرض کی, تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو وہاں پر بھی؟ تو بلال, اعنی بکثرت السجود, ہاں میں بھی تم کو ساتھ رکھوں گا مگر تم ذرا سپورٹ دو, میری مدد کرو, قیامت میں میں تم کو جنت میں میرے ساتھ رکھوں اس کے لیے تم میری مدد کرو. بلال کیسے مدد کرو؟ خوب نمازیں پڑھو. تم نمازیں پڑھتے پڑھتے اس درجے کو پہنچ جاؤ کہ بس میرے قریب رہ سکو. بڑی جاندار چیز ہے نماز. اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں سے عشق نصیب فرمائے. تو اعتکاف میں ہم لوگوں کا ایک نشانہ، اب کے 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس میں ہم سب کا نشانہ ہو کہ نماز میں اچھی بناؤں گا، اپنے جیسی نماز میں لے کے آیا ویسی نماز لے کے نہیں جاؤں گا، اپنی نماز بنانا ہے، سجانا ہے نماز، بہترین نماز بنانا ہے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیے اے اللہ جیسی نماز آج تک ہے ویسی نماز اب نہیں رہے گی، اب جائیں گے تو دوسری نماز لے کے جائیں گے۔ تو ہمارے پورے 10 دن کی محنت کا ایک موضوع ہے نماز میں خشوع پیدا کرنا، اس وجہ سے روزانہ نماز کا حلقہ رکھا گیا، وہ پیپر لائیں گے نماز کے اور نماز نماز کی ویسٹ کر ہوں نماز تو 10 دن میں ہم کو کیا کرنا ہے، ابھی جو ہے خشوع پیدا کرنے کی ترکیبیں بیان کی جائیں گی، اپنی نماز میں کس طرح دھیان بنانا ہے، اس کو میں نے لکھ کے بہت پہلے ہی دے دیا ہے مگر ابھی وہ بن کے نہیں آیا، نماز کی خشوع کی ترکیبیں انشاءاللہ شاید کل آ جائے گا، کس وقت کس چیز کا دھیان کرنے سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، کس وقت کیا کرنا، کن چیزوں سے بچنا، تو آپ لیں گے وہ سب اس کو یاد کر لیں گے، اس لیے کہ اس پہ پریکٹس کرنا ہے، عمل کرنا ہے، مشق کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز میں جتنے بھی اذکار پڑھے جاتے ہیں، التحیات ہے، درود شریف ہے، ثنا ہے، یہ سب جو ہے سب آج سے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بغیر سمجھے کہ کوئی نہ پڑھے، تو اذکار نماز کا یہ لفظی ترجمہ تیار کر کے آپ لوگوں کو سب کو دیا جا رہا ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے اعتبار سے ترجمہ دیا گیا تاکہ وہ لفظ بولتے وقت اس کا معنی ذہن میں لایا جا سکے، پورا جملہ دے کے جملے کا ترجمہ نہیں ہے، جو لفظ منہ سے نکلے گا اسی وقت اس کے ترجمے کا آپ کو دھیان کرنا، جیسے سبحانکا سبحانکا میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہم اے اللہ، اور چونکہ آج کل جو ہے اردو سب کو نہیں آتا تو وہ جو ہے انگلش لیٹرز میں بھی لکھا ہوا ہے، سبحانکا اس کا تلفظ بھی انگلش میں ہے اور پھر اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی انگلش میں بھی ہے، مطلب انگلش رائٹنگ صرف، تو یہ پورے نماز کے پورے اذکار کا ترجمہ ہے، اس کو سب بھی یاد کرنا ہے، نماز کے حلقے کا روزانہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہوگا اس میں سنانا ہے، اور پھر آخری درجے میں جو ہے 5 سورے تو آدمی کو یاد رہنے چاہیے ترجمے کے ساتھ، تو یہ بھی لفظی ترجمہ ہے، سورہ فاتحہ اور 4 سوروں کا لفظی ترجمہ ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے لفظ کے ساتھ ہے ترجمہ، یہ ترجمہ دن میں یاد کر کے سنانا، اس کے بعد دن میں 2-2 رکعت 4 رکعت دن میں پڑھنا، خشوع کی جو ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کے ان ترکیبوں کو استعمال کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اور یہ ترجمہ سوچتے ہوئے نماز پڑھنا، ایک طرف آپ کے اذکار نماز کی بھی تصحیح کروائی جا رہی ہے اور نماز کے سورے بھی یاد دلائے جا رہے ہیں اور سوروں کی تصحیح کروائی جا رہی ہے، نماز کے سورے بھی صحیح رہنا اور نماز کے سوروں کا ترجمہ بھی آپ کو یاد رہے، اس کے لیے 5 سورے دیے جا رہے ہیں، یہ پورے سب کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے پھر نمازوں میں روز مشق کرنا ہے، ایک خالی سامنے والے کو سنانا الگ ہے ترجمہ، اب ایک عادت ہو جائے کہ نماز میں پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ ذہن میں آتا رہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ترجمہ معلوم ہے اس کو بھی نماز پڑھتے وقت ترجمے کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کو دھیان لانا پڑتا ہے، تو دن میں بھی آپ کو نماز کی خشوع کی ترکیبیں، نماز کے سوروں کا ترجمہ، نماز کے اذکار کا ترجمہ روز مشق کرنا ہے اس کی نماز پڑھتے ہوئے پریکٹس کرتے ہوئے، اور پھر رات میں بھی تہجد میں جب آپ اٹھیں گے یا ایک رات کا بیان ہونے کے بعد آپ کو اپنی نماز بنانے کے لیے جو سورے آپ نے دن میں سنا دیے جن کا ترجمہ بھی یاد کر لیا، اب ترجموں کے دھیان کے ساتھ رات میں تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے سورے، جو بھی سورے ہیں وہ آپ کو آواز سے پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے، اس طرح دن میں بھی محنت کریں گے رات میں محنت کریں گے اور پھر تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز کا لیول ذرا بلند ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خشوع پیدا کرنے کی ترکیبوں کے سلسلے میں نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کام ہے, بلکہ ذرا ایک گہرا موضوع ہے, پھر بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا نماز کو اچھی بنانے کے واسطے کیا کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ دو قسم کا خشوع ہوتا ہے, ایک خشوع جسم کا ہے, جسم کا جھک جانا, ایک خشوع ہے دل کا. دونوں نماز میں پیدا کرنا ہے. دل کا خشوع کیا ہے کہ دل رب ذوالجلال کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے ڈر رہا ہو. نماز پڑھتے وقت دل کا حال کیا ہو, اللہ کی ایک ہیبت, کتنے بڑے ہیں اللہ, کتنی عظمت والے ہیں اللہ, اس کا احساس کر کے ان کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں. دل اس وقت ہیبت محسوس کر رہا ہو, ڈر رہا ہو, اور اپنی عجز و انکسار کا اعتراف کر رہا ہو, اللہ بڑے ہیں اور میں کتنا چھوٹا ہوں, اس کا اعتراف کر رہا ہے اللہ کے سامنے, میں بہت حقیر ہوں, بہت ذلیل ہوں, میں بہت کمتر ہوں, میں آپ کا محتاج ہوں, وہ کیفیت ہو نماز پڑھتے ہوئے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احسانات کے دھیان سے ایک ممنونیت کا احسان, میں آپ کے احسانات سے دبا ہوا ہوں, اللہ سر سے پیر تک آپ کے احسانات سے میں دبا ہوا ہوں. تو ممنون احسان ہونے کا احساس اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف اور پھر اللہ کی ہیبت, یہ تین چیزیں اگر دل میں ہیں نماز پڑھتے وقت, یہ دل کا خشوع ہے. اور جسم کا خشوع کیا ہے, سر جھک جائے, نگاہ نیچی ہو جائے, آواز سے نماز پڑھ رہا ہے تو آواز سے محسوس ہو کے ڈر رہا, آواز سخت ہو جائے, جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں, یہ جسم کا خشوع ہے. اب ایک انہوں نے عنوان باندھا ہے کہ خشوع کی اندرونی صفات کیا ہے. ایک تو اوپر سے دیکھنے میں آدمی بہت ادب سے کھڑا ہوا ہے, مگر یہ چیز اندرونی کیا صفات ہوتی ہیں, تو یہ خشوع پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی جو صفت ہے نماز میں خشوع کی اندرونی صفت, وہ ہے دل کا حاضر ہونا, حضور قلب. یعنی جو کام کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور بات دل میں نہ ہو, چاہے قوت فکریہ اس کام سے ہٹانے میں مصروف ہو. ہمارے دماغ کی عادت کیا ہے, کب بھی سوچتا رہتا ہے, ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے, تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ہم کیا کریں, اس کو پکڑ کے جو بول رہے ہیں سوچ کے بولیں. اگر کہیں پھنس گئے, سمجھے, کہیں پھنس گئے کسی بڑے آفیسر کے پاس, اب بول رہے ہیں صاحب میں ایسا کروں گا, میں ایسا نہیں کروں گا, وہ بولتے وقت ذہن رہتا نہیں, معنی کا مطلب کا احساس نہیں رہتا, اس وقت پورا دماغ اسی میں رہتا ہے, اس وقت پورا دل اسی میں رہتا ہے. تو جو بول رہا ہے اسی, اس کا دھیان اس وقت اسی بات میں رہے, اس کو بولتے حضور قلب. اب یہ پیدا کیسا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آدمی کی فکر جس چیز کی اس کی زندگی میں فکر رہتی ہے, دل اس کا اسی میں رہتا ہے. اس کو زندگی میں جس بات کی فکر رہتی ہے, اب وہی اس کے دل میں گھومتی رہتی ہے. تو نماز کے اندر فکر لانا ہے, دھیان لانا ہے, تو اپنی فکر کو صحیح کرنا پڑے گا. جو بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہے وہی دل میں حاضر رہتی ہے. اب ایک آدمی کو رات دن دکان کی فکر ہے, تو اب نماز میں کہاں رہے گا, اس کا دل دکان میں رہے گا. بچہ سخت بیمار ہے, اس کو بچے کی فکر ہے, اب نماز میں کھڑے ہوگا تو دل کہاں ہوگا, اس کا بچے میں ہوگا. تو جس چیز کی فکر ہوتی ہے آدمی کو, دل اس کا وہیں رہے. اب ہم کو کوئی ایسی ترکیب کرنا ہے کہ وہ فکر جو ہے وہ آ جائے, نماز کے بارے میں آ جائے. تو فکر کو نماز میں پھیرنے کے لیے دل میں یہ یقین بٹھایا جائے کہ آخرت کی زندگی ہی اصلی ہے, بہتر ہے, پائیدار ہے. نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کرنا, یہ زندگی بیکار کی زندگی, یہ زندگی ایک خواب ہے, یوں شروع ہوتی ہے یوں ختم ہو جاتی ہے, یہ زندگی ایک دھوکا ہے. اصل زندگی, ہمیشہ کی زندگی, سچی خوشیوں کی زندگی تو وہ مرنے کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی ہے. اب وہ زندگی بنتی ہے اس نماز سے, اب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں. یہ بیوی تو ایسے ہی ہے, سمجھے, لیکن اصل جو یہ نماز ہے نا, یہی نماز حور بننے والی, جنت یہی نماز سے ملنے والی ہے, ہمیشہ کی زندگی میری اسی نماز سے بننے والی ہے, یہ یقین بٹھایا جائے, ساتھ میں دنیا کی ناپائیداری کا خیال لایا جائے, یہ چھوٹ جائے گی چند دن میں. کیوں, اب دنیا کی فکر کی وجہ سے یہ ذہن ادھر سے ادھر جا رہا ہے, تو نماز شروع کرنے سے پہلے دنیا کی حقارت سوچے, ہے بیکار کی دنیا, چھوٹ جانے والی ہے, دھوکے کی خوشیاں, اور یہ نماز جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے جنت بنے گی, ہمیشہ کی زندگی بنے گی, وہ زندگی اصل ہے. یہ یقین پیدا کریں تو اب ادھر سے ہٹے گا دماغ, ادھر لگے گا. بول رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بادشاہ سے گفتگو کر رہا ہے کوئی آدمی, پہنچ گیا مغل اعظم کے سامنے, سکندر اعظم کے سامنے, وقت کے بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا, اس کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ بادشاہ کچھ بات کر رہا ہے, یہ جواب دے رہا ہے, تو اس وقت ذہن دل حاضر رہتا نہیں, ادھر ادھر رہتا, بادشاہ سے بات کرتے ہو بالکل دل حاضر رہتا, جی 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 بول کے پورے یقین سے پورے دھیان سے بولتا رہتا ہے. کیوں, اس کو معلوم ہے کہ میں جو بادشاہ سے بات کر رہا ہوں تو بادشاہ مجھے فائدہ دینے پہ آیا تو بہت فائدہ دے سکتا ہے, نقصان دینے پہ آئے تو بالکل سولی کرا سکتا ہے مجھے, ابھی گردن میں بھی اڑا سکتا ہے. تو وہ بادشاہ میں جو طاقت ہے, اس کا جو نفع ہے, چونکہ اس کا یقین ہے, اس واسطے اس سے بات کرتے اور دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا. مجھے کوئی فقیر آیا اس سے بات کر رہے تو آدمی ادھر ادھر سوچتے رہتا, فون میں کیا میاں دل کدھر ہے, بات چل رہی ہے فقیر سے بات, مگر بادشاہ سے بات کرتے ہو. تو یہ نماز سے مجھے کچھ ملنے والا ہے, بلکہ اس نماز سے مجھے سب کچھ ملنے والا ہے, اس نماز سے میری ہمیشہ کی ابدی پائیدار زندگی مجھے ملنے والی ہے. جب یہ یقین ہوتا ہے تو پھر نماز میں بولتے وقت پڑھتے وقت دماغ اس سے ہٹتا نہیں. یہ ترکیب بتا رہے ہیں حضور, قلب کے واسطے فکر کو ادھر موڑنا, دوسری خشوع پیدا ہونے کی اس کے اندر جو صفت ہے, فرما رہے ہیں کہ تفہیم یعنی دل میں ادا کیے جانے والے الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو. آدمی بازا بولتے رہتا مگر معنی کا پتہ نہیں رہتا, اس کو معنی کا اندازہ نہیں رہتا. ذہن کو معنی کی طرف موڑنے کے لیے بھی فکر پر ہی توجہ دے اور وسوسوں کو روکنے کی کوشش کرے, ادھر ادھر کے خیالات کو روکے اور فکر کو ادھر ادھر جانے سے پکڑ کے رکھے. اس کے لیے وہ چیزیں اپنے پاس نہ رکھے جن سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ جس چیز کو انسان زیادہ چاہتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. زندگی میں ہم کچھ دوسری چیزوں سے چاہت بہت بڑھائے ہوئے ہیں, بیٹی کی بہت چاہت, کسی بھی چیز کی بہت چاہت ہم بڑھائے ہوئے ہیں, اور ویسی چیز اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی دل ادھر ہی جاتا تو نماز میں بھی دل ادھر ہی جائے گا. اس لیے زندگی میں سے ایسی چیز ہی نکال دینا جو دل کو کھینچنے والی ہے, ایسی پوری چیزیں زندگی میں سے نکال دینا, یا پھر وہ چیزوں میں سے اپنی چاہت نکال دینا, تو نماز کے ٹائم پہ وہ چیزیں نہیں کھینچیں گی. تو وسوسوں, جس چیز کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے اس چیز کو اپنی زندگی سے ختم کر دو تو نماز میں دل لگے گا. جیسے آپ کیا کیے, آپ ہیں جو ہے 10-20 ہزار کے آدمی, آپ جو ہے 2 لاکھ روپے خرچہ لے کے بڑھ گئے, اب نماز میں ٹینشن نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے, بڑا خرچہ لے کے بیٹھے آپ ادا نہیں کر سکتے, اب دماغ جائے گا ادھر. تو کوئی چیز بہت ایسا کوئی کام کرنا جو پورا دل کو کھینچ لیتا ہے. ایک دکان چلانے کی صلاحیت نہیں ہے, 5 جگہ دکانیں لگا دی, اب نماز میں وسوسے سے کیسے نہیں آئیں گے. تو ایسی چیز جو دماغ نماز کو ڈسٹرب کرتی ہے ویسی چیزیں ہی زندگی میں نہیں رکھنا, جس کا کاروبار چل سکتا وہی رکھنا. کسی میں بہت, کسی میں دل بہت اٹکا ہوا ہے, کسی جاندار میں یا کسی بے جان میں, تو وہ چیز کو ہی نکال دینا زندگی سے. وہ صحابی کا واقعہ ہے نہیں, نماز پڑھتے وقت جو ہے ان کا باغ تھا, بہت بہترین باغ تھا, نماز پڑھ رہے تھے, وہ بھی نفل نماز پڑھ رہے تھے, ایک پرندہ جو ہے باغ میں آیا, وہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو راستہ نہیں مل رہا, اتنا گھنا تھا ان کا باغ, درخت کے بازو درخت پھیلے ہوئے درخت, تو پرندہ پھڑ پھلا رہا ادھر سے نکلوں کہ ادھر سے نکلو, راستہ اس کو جلدی, تو نماز میں ان کا دھیان گیا, ارے کیا باغ ہے, کیسا گھنا باغ ہے میرا, پرندہ دیکھو باہر نہیں جا سکتا, ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا, پھر انہوں نے اپنی توجہ کدھر کر لی؟ جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف، نماز کی طرف کر لی. لیکن نماز ختم کرتے انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا حضور کے پاس گئے. بولے کہ اس باغ کی وجہ سے میں یہ نماز میں خیال ادھر گیا، یہ باغ ہی نکال دیتا ہوں. حالانکہ وہ مدینے کے بہت ہی پوائنٹ پہ باغ تھا، بہت قیمتی باغ تھا. کہ اللہ کے نبی اس باغ کی وجہ سے نماز میں میرا رہن جا رہا ہے ادھر ادھر، اب یہ باغ ہی میں دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں. اسی وقت دے کر اسی وقت حضور نے بلایا ان کے رشتے داروں کو، بٹوا دیا غریبوں، بانٹ کے وہ گھر کو گئے. تو کسی کے دل میں نماز کی عظمت ہے تو نماز میں خلل ڈالنے والی زندگی چیز کو اپنی زندگی سے ہی نکال دینا وہ امام غزالی. اور نہیں نکال سکتے، ایسی کمپلسری چیز ہے تو دل اس میں سے نکالو گی، چیز کو نہیں نکال سکتے. چیز کو نکالنے کی ہمت نہیں ہے تو وہ چیز میں سے دل نکال لو، اپنا چاہت نکال. اس لیے کہ چاہت رہے گی تو چاہت کی چیز تو یاد آتی رہے گی. آخرت میں اپنی چاہت مرکوز کر دو تو پھر نماز میں دل لگے گا. یہ کہہ رہا ہوں. نمبر تین ہے خشوع کے اندر جو اندرونی صفت تعظیم، یعنی جس آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کی عظمت کا احساس دل میں ہو. اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو کھڑے اس وقت اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں ہو. تعظیم دو باتوں کو، دو سچائیوں کو جاننے سے اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، بتا دیں. ایک یہ کہ اللہ کی عظمت و جلالت کی معرفت، کہ معلوم نا اللہ بڑے کتے ہیں، اللہ کتے بڑے ہیں، مستقل موضوع ہے یہ عظمت الہی. اب بیان شروع ہوئے تو اس پہ ہو جاتا بیان، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑے، اللہ کتنے بڑے ہیں سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جا کے ہمالیہ پہ کھڑے ہو جانا، جا کے اتنے چھوٹے اپن نقطے کی وجہ سے رہتے، ایک ایسا پہاڑ جو کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے دیکھ کے روک تاری ہو جاتا. اللہ کا ایک پہاڑ اتنا بڑا تو اللہ کتنے بڑے. جا کے وشاکھاپٹنم کے سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہو جانا، میں حال ہی میں جا کے آیا. کسی بھی سمندر کے ساحل پہ جائیے، دور دور تک پانی، بڑی بڑی موجیں، شور کرتی ہوئی موجیں، اس کے سامنے کھڑے ایسا لگے گا کہ میں ذرہ ہوں اس سمندر کے سامنے. اللہ وہ ہے جو اس سمندر کا مالک ہے. اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہے. ایک ایک چیز سوچتے جاؤ، یہ زمین کتنی بڑی ہے جس میں ایسے کتنے ہمالیہ آ سکتے ہیں، اس کے مالک ہے اللہ، اس کے بنانے والے ہیں اللہ. اور یہ زمین کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے جی؟ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہوئی ہے اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ایسے ایسے سیارے ہیں اس دنیا میں زمین سے آگے بڑھیے، سمجھے؟ تو آپ کو مریخ نظر آئے گا، مریخ. مریخ کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے ایک فٹ بال کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت ہے، اتنی چھوٹی زمین ہے مریخ کے سامنے، اس کے مالک ہے اللہ. اور جائیے سورج ہے، سمجھے؟ سورج کے آگے کیا ہے حیثیت زمین کی؟ 680 لاکھ گنا بڑا ہے. اس سورج سے بھی بڑے ایسے ایسے سیارے ہیں، سمجھے؟ اسکارپیو کہ تم کا قطر کتنا ہے؟ 6000 لاکھ کلو میٹر قطر ہے، اور ہمارے زمین کا کیا ہے؟ 12000. تو زمین اس کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک ذرہ، اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے. ایسے کتنے بڑے سیارے، اس کے مالک کا نام ہے اللہ، اس کے بنانے والے کا نام ہے اللہ. پھر ایسے بلیک ہول بنا کے رکھے جو ایسے بڑے بڑے سیاروں کو نوالے کی طرح کھا جاتے. اس کائنات میں ایسے بلیک ہول ہے جو بڑے بڑے سورجوں کو اب بول کے منہ میں لے گا. اس کے مالک کا نام ہے اللہ. اللہ کی عظمت، جو کائنات پہ غور کرتا ہے وہ کانپنا شروع کرے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت دو چیزوں سے پیدا ہوتی، ایک تو واقعی وہ موضوعات معلوم ہونا جس سے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی، دوسرے اس اللہ کے مقابلے میں اپنا نفس کی کیا پوزیشن ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، وہ اتنے بڑے اللہ کے سامنے ہم کیسے ہیں. تو ہم کیا ہے؟ مملوک ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی ملکیت ہے، سمجھے؟ ہم اس کے سامنے عاجز ہیں، مسخر ہیں، جب چاہے مسل سکتا ہے. ہماری ایسے منہ کر کے ختم، اتنے بڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کتنا ڈر کے کھڑے ہونا، آنکھوں نے ادھر کھجا رہے مٹک رہے کر رہے, کیا سمجھ رہے اپنے؟ ایک طرف اللہ کی عظمت, دوسرے اس کے مقابلے میں ہم کتنے کمزور ہیں, عاجز ہیں, مملوک ہیں. کہہ رہے ہیں دو چیزوں کو ایک ساتھ سوچنے سے تعظیم پیدا ہو. اب بولے تعظیم سے اور آگے اور ایک چیز ہے بس, یعنی وہ خوف جس میں تعظیم ہو. بولے خوف دو قسم کا ہے, ایک جو ہے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے مگر دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی, وہ خوف الگ ہے. ایک چیز ہے کہ اس کی عزت بھی ہے دل میں, محبت بھی ہے اور پھر خوف بھی ہو رہا ہے. جیسے سانپ کو دیکھ کے جو خوف ہوتا ہے اس کو عربی کے حساب سے اس کو ہیبت نہیں بولتے, اور ابے جان کو غصے میں دیکھے تو جو ہیبت ہوتے رہتی وہ ہیبت ہے. اس لیے کہ ابا کی دل میں عزت ہے, اس کے ساتھ خوف ہو رہا ہے. تو ایسا خوف جس میں عزت بھی ہے دل میں, اس کا نام ہے ہیبت. تو ہیبت ہونا اندر سے. ہیبت کیسا پیدا ہوتی؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کو سوچے اور اللہ کے بے نیاز ہونے کو سوچے, یہ دو پوائنٹ کو سوچے گا تو ہیبت شروع ہو جائے گی. قادر مطلق کا کیا مطلب ہے؟ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, کوئی بولنے والا ہی نہیں, کوئی رکنے والا نہیں. اسی وقت ارادہ ہوا سب کو ختم کر دینے کا, سیکنڈ میں سب ختم ہو جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جیسے کوئی بمباری کرے تو ساری دنیا چیختی تم کیوں بمباری کر رہے ہیں. کوئی بڑا چھوٹے کو تھپڑ مارے تو دنیا پوچھتی ہے, اللہ کو کوئی پوچھنے والے؟ ایک پل میں ساری دنیا کو ختم کر دے, کر سکتا ہے, جب چاہے کر سکتا ہے. اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میں تو کیا ہوں, ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہے جس وقت ارادہ کرے. اور بے نیاز ایسا ہے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے سجدوں کی, میری ایا اپا کی کوئی ضرورت نہیں, ہم سب کے ملا کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو, کسی کی, کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے, پورے انبیاء کو ملا کے بھی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اور اللہ ایک پل میں پوری دنیا کو, جب سے شروع ساری دنیا کو ختم کر دے, کوئی چیز باقی نہیں, کوئی آسمان نہیں, کوئی سیارہ نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی فیکٹری نہیں, سب ختم کر دے تو بھی اللہ کی شان میں, ملکیت میں, پراپرٹی میں کوئی کمی آنے والی نہیں. الان کما کان, سب کو ختم کر کے بھی اسی شان کے ساتھ, کسی کی ضرورت ایسا بے نیاز ہے. چاہے تو سب کو ختم کر سکتا, ہماری نماز کیا, روزے کیا, سب سے کیا, سب کے روزے کیا, سب ملا کے زیرو ہے اللہ کے سامنے. تو یہ بے نیاز ہے. ایک تو قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے, دوسرے کچھ کرنے پہ آئے تو اس کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. فلا یخاف عقباہ, مجھے کرے تو کیا ہوں گا, کیا رزلٹ نکلے گا, یہ سوچنے کی ضرورت نہیں اللہ کو, کچھ رزلٹ نہیں, جو چاہے کرو. جب یہ سوچے تو ہیبت ہونا شروع ہوتی ہے. اب یہ سب چیزوں کی مشق کرنا, یہ تو سننا الگ ہے, پہلے اس کو یاد کرنا پھر اس کی مشق کرنا نماز کے وقت جب بنتی نماز. کسی بے نیازی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ مالک الملک کی عجیب حکمتوں کو سوچے, اللہ کی حکمتوں کو, کیسی عجیب غریب حکمتیں. بڑے بڑے نبیوں کو جو اس کے بڑے چہیتے تھے, بڑے نیک تھے, ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈال دیا, اور بڑے بڑے کافروں کو, فاجروں کو, رانیوں کو, ڈاکوؤں کو, قاتلوں کو بہت عزت دے دیا. اس کے ارادے, اس کے فیصلے, خود کیا ہو سکتا ہے. اچھوں کو پیٹ سکتا ہے, بروں کو تھکی دے سکتا ہے, خود بولنے والا کیسے کیسے اس کی حکمتیں وہی جانے. کوئی بغیر حکمت کا کوئی کام نہیں ہوتا, ظلم کا کوئی کام نہیں ہوتا, مگر اس کی کب کیا حکمت ہے ہمارے اندازے سے باہر ہے. کب ہم کو سزا دینے میں اس کی حکمت ہو جائے, کب ہم کو بلندی سے اٹھا کے نیچے پٹک دینے میں اس کی حکمت ہو, بول نہیں سکتے. یہ سب موضوع سوچنے سے خوف پیدا ہوتا ہے, ہیبت پیدا ہوتی ہے. ان امور کا علم آدمی کو جتنا زیادہ ہوگا اتنا خوف میں اضافہ ہوگا. اللہ کی بے نیازی کو سوچ. حضرت زکریہ, تو دشمن ان کے پیچھے آ رہے تھے, وہ سامنے درخت نظر آیا, انہوں نے درخت سے کہہ دیا پناہ دے دے. اب درخت جو ہے پھٹ گیا, اس میں اندر داخل ہو گئے. اب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی. اچھا درخت بولا آ جا تو چلے آتا, تجھے تو میری طرف نظر رکھنی چاہیے تھی اللہ کے. اب دشمنوں کو پتا چل گیا, ان کو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہے اس میں سے. اب انہوں نے درخت کو کاٹ کے اس کو آری سے اوپر سے کاٹنا شروع کیا درخت کو. اب سر پہ آرا آ گیا, یا اللہ آرا آ گیا, آ رہا ہے تو کھاؤ, کٹو, کٹ دے. اپنے نبی کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنا وہ پسند کر لیا, لیکن غیرت ہے, شان ہے, کیا سمجھ رہے اللہ کو ہم لوگ. ایسا اللہ اللہ بولتے, بڑے بھائی بولے سے سمجھتے, بہت بڑی طاقت ہے, بڑی بڑی قوموں کو ختم کر دیتے. ایک اشارے پہ سونامی آیا, کتنے چلے گئے. زلزلہ آتا ہے, کتنے چلے جاتے. فیصلے اس کے, اس کی حکمتیں ہو جانے. شیروں کو کون پیدا کیا جو پھاڑ پھاڑ کے پورے ہرنوں کو کھا رہے ہیں, وہی پیدا کیا. بڑے بڑے ظالموں کو وہی پیدا کیا, اس کی حکمتوں کو وہ جانے. یہ جتنا سوچے گا ایک ٹاپک کو, اتنا زیادہ اللہ کی عظمت تاری ہوگی, پورے نخرے نکل جائیں گے. میں اتنا نمازی, میں اتنا ہوشیار, میں یہ کام کیا, میں وہ کام کیا, میں نمازوں کو پھیلایا, میں دین کو پھیلایا, سب زیرو ہو جاتا اللہ کی عظمت کے سامنے, کچھ نہیں رہتا. بلام باہورا 500 سال عبادت کیا تھا, ایک مرتبہ کوئی ایسی حرکت کر دیا, اللہ کی بے نیازی کی شان حرکت میں آ گئی, پوری 500 سال کی عبادت زیرو, برا انجام ہوا. فرمایا فمثله کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال ہوگی. اللہ نے فرمایا, اللہ اس طرح حالات کو بدل دیتے ہیں. جو تعظیم ہونا نماز کے وقت, اور رجا نماز کے وقت, یہ بھی ساتھ میں کیفیت ہونا, خوف بھی ساتھ میں, رجا یہ نماز سے مجھے اللہ دینے والے, یہ نماز سے اللہ مجھے قریب کرنے والے, اجر دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والے ہیں. اب یہ رجا کیسا پیدا ہوتی, یہ واقفیت کے بندوں پر اس کے بے پایا انعامات ہیں. وہ ہے ہی ایسا, ذرے پہ نماز پہ رہتے ہیں, اس لیے میں نماز پڑھو تو نوازیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے درجے دے دیتے ہیں, میرے اللہ دیں گے مجھے نماز. اور اللہ نے اسی نماز پہ جنت کا وعدہ کیا ہے, اب میں نماز پڑھوں تو مجھے جنت ملنے والی. اور اللہ سچا ہے, ایک طرف خوف, ایک طرف امید, دو بھی تازہ ہے دل کے اندر. پھر خوشبو پیدا ہونے کے لیے حیا ہونا, حیا. اسی وقت یہ بھی سوچ رہا ہے اپنی کوتاہیاں یاد آ رہی, اب بڑا آ کے شریف بن کے کھڑے ہو گیا ہوں, اور ابھی جو ہے نیٹ پہ کیا کیا دیکھ کے آیا, اور کل کیا ہوا, گزشتہ سال کیا ہوا, اب تو وہ فی الحال تو وہ شریف دکھ رہے احتکاف پہ بیٹھے ہوئے, دو ہفتے پہلے کیا کیے, وہ سب یاد آتے رہنا. اب تو آج بھی دکھا رہا ہوں میں کیا 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 ہوا. تو اپنی کوتاہیوں کا احساس, جو گناہ کا ارتکاب ہوا اس کا احساس, وہ بھی ہو یہ نماز کے وقت, اس سے حیا ہی آئیں گی. تو وہ حیا کیسا پیدا ہوتی, اللہ کے حق کی ادائیگی میں میں عاجز ہوں یہ سوچنا, اللہ کا ہمارے اوپر اتنا حق ہے, اتنا حق ہے, ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. کوئی آدمی ہمارے کو 1-2 لاکھ دیا تو شاید کوئی حق ادا کر سکتے ہوں گے, کوئی آدمی لا کے ہم کو کروڑوں روپیہ دے دیا, اب ہم اس کا کیا حق ادا کر سکتے. پوری زندگی غلامی کرے تو ہماری اتنی کمائی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں, اور اللہ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ میں الٹا بھی لٹک جاؤں زندگی میں تو میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کا احساس تو بڑے ہیں, ان کے احسانات ایسے. تو ایک طرف تو ان کا درجہ اتنا بڑا ہے, احسان اتنا بڑا ہے, دوسری طرف میرے ساتھ ایک ایسا کمینہ نفس لگا ہوا ہے کہ بات بات میں برائی کی طرف مڑ جاتے رہتا, اب تو ٹھیک ہوں صبح کیا کرتا ہوں معلوم نہیں, ایسا نفس ہے میرے ساتھ لگا ہوا. اخلاص کی کمی ہے, ابھی نماز اچھی پڑھ رہا ہوں پھر معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے, کوئی بیچ میں دیکھنا شروع کرا تو ارے انہیں دیکھ رہا بول کے اب نماز میں اس کی طرف توجہ, ذرا احتکاف اچھا ہوا تو جا کے اب بول رہے ہیں کیا آپ کے احتکاف میں خوب حفاظت نہ کرام بھائی, پورا ڈوبا ہے خراب کر رہے, اخلاص برباد کر رہے اپنا. تو میں ایسا خطرناک ہوں, ڈلمل آدمی ہوں کہ میری نیکی کبھی بھی برباد ہو سکتی ہے. اب ایسا میں ایک طرف میں ایسا کمزور ڈلمل, ادھر ان کا اتنا بڑا درجہ, یہ سوچنے سے حیا پیدا ہوتی, شرمندگی پیدا ہوتی. تو اللہ کی عظمت کی شان کا کیا تقاضا ہے, وہ سوچے, اور اللہ تو وہ ہے کہ میرے دل کے خیالات کو بھی دیکھ رہے, جیسے ہم اپنے ہاتھ کے لکیروں کو دیکھ رہے, اللہ ہمارے دل کے خیالات کو دیکھ رہے, میرے دل میں تو کیا کیا کھچڑی پکتے رہتی رات دن, وہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں. اب ایسے اللہ کو کیسے میں مناؤں؟ تو یہ چھ صفات انہوں نے بیان کی ہیں کہ خشوع پیدا ہونا, تو یہ چھ باتیں اندر اندر پیدا کرنا, سوچنا. تو جب صحیح معنی میں جسم جھکتا, دل جھکتا جب, تو پہلی چیز ہے دل کا حضور, دوسری چیز ہے معنی کے فہم, اور تیسری چیز ہے تعظیم, اور چوتھی چیز ہے ہیبت, اور پانچویں چیز ہے ساتھ میں رجا امید, اور چھٹی چیز ہے حیا. یہ چھ صفات پیدا کریں تو نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہو. اور خشوع پیدا کرنے کی تدبیریں بتا رہے ہیں, یہ موضوع میں چھوڑتا ہوں, دل کبھی لیکن وقت چلا جائے گا. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نماز کی کیفیت لکھی ہے کہ اذان ہونے سے لے کے مصلی پہ پورا سلام پھیر کے دعا کرنے تک کس وقت کیا سوچنا, کیا کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا, اس کو پڑھیں گے. آسان ہے, جیسے اذان کی آواز آئے ادب سے متوجہ, آ رہی ہو رہی نماز, ایسا نہیں او اذان ہو رہی, ادب کے ساتھ اذان کی طرف متوجہ ہو, اور کیا سوچے کہ یہ جو پکارنے والا ہے نا, یہ کس کی طرف سے پکار رہا ہے؟ پوری کائنات کے کنگ کی طرف سے, شہنشاہ کی طرف سے. ہم باعث کا آدمی آگے باد ہوشیار باعث سلامت کی سواری آ رہی ہے, تو یہ پکارنے والا کس کی طرف سے پکار رہا ہے؟ اپنی طرف سے دیوانہ ہو کے نہیں پکار رہا ہے, یہ پکارنے والا شہنشاہ کائنات کا منادی ہے, آواز اس کی طرف سے لگا رہا ہے. اور کیوں بلا رہا ہے؟ غلام بن کے آؤ, بندگی بتانے کے واسطے آؤ, آ جاؤ تم اس کے غلام ہو, کام سب چھوڑو آؤ بتاؤ کہ تم اس کے غلام, اپنی غلامی کا مظاہرہ کرو, اس کے واسطے بلا رہا ہے. ویسا بلاتے وقت اپن ڈھیلے ڈھالے ڈھیلے سن سکتے گا, بلا ہی رہا ہے جھکنے کے واسطے, ہم اکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں گا. تو اذان کو ادب سے سنیں, متوجہ فوراً ہو, اور پھر یہ سوچے کہ شہنشاہ کائنات کی طرف سے بلا رہے ہیں, اور آ کے جھکنے کے لیے بلا رہے ہیں, بندگی دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں, اپنی غلامی بتانے کے لیے بلا رہے ہیں. اب آگے چل رہی نماز, اذان چل رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہہ رہے مؤذن صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کے قابل, جھکنے کے قابل, اس کے سامنے جا کے بچنے قربان ہو جانے کے قابل اللہ ہی ہے. تو اذان بول رہا ہے مؤذن, تو فوراً تصور کرے ہاں اللہ ایسے ہی ہے, لا شریک ہے, ان کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے, وہ ایک ہی جھکنے کے قابل ہے. تو وہ پوری اللہ کی عظمت کا اور لا شریک الوہیت کا احساس کرتے ہوئے ساتھ میں ہم بھی بولیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ سے پھر بھی ٹائم ہو رہا ہے سر, قریب وہ دفتر خان جی رہا, کتنی دیر ہے؟ نہیں ٹائم کتنا ہے؟ تو انشاءاللہ کل, اب ہم کو روز ہی جو ہے نماز بنانے کی محنت کرنا ہے. یہ پوری ترکیبیں شارٹ کر کے بھی لکھ دی گئی ہیں تاکہ اس کو دماغ میں بٹھانا آسان ہو جائے. اور یہ پوری نماز کی کیفیت تو ابھی شروع ہوئی, آخر تک تقریباً یہ 25 پوائنٹ پوائنٹس ہے اس میں, پورا شروع سے آخر تک. اس میں سے جتنے ہم مذاکرے میں لا سکتے لائیں گے, تو وہ پوائنٹس کو سامنے رکھ کے آپ نماز بنانے کی ہم کو کوشش کرنا, انشاءاللہ سب کے آئے گا تو سب کو دے دیا جائے گا, حلقوں میں بھی مذاکرہ کرنا, اور پھر اسی کو دھیان کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نماز کی فکر نصیب فرمائے. ہاں کچھ ابھی سے مانگیے, اللہ ہم کو واقعی اچھی نماز عطا فرمائی, اللہ ایسی نماز عطا فرمائیے جیسی آپ ہم سے پسند کرتے ہیں, اور اس کی مشق کی توفیق عطا فرمائیے. اور ابھی سے جو ہے مغرب کی نماز سے آپ جتنا ہو سکے دھیان سے نماز پڑھیے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, شہین شاہ کائنات کے سامنے کھڑا ہوں, غلام ہوں, کیڑا ہوں, ایک مٹی میں کا کیڑا ہوں اس کے سامنے, بالکل ادب سے, احترام سے, توجہ سے, جو پڑھ رہے ہیں دھیان سے وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اذکار نماز دلچسپی سے یاد کریں, صورتوں کے ترجمے دلچسپی سے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعتکاف کو مقبول فرمائے, اور اللہ ہم کو اپنے سے شریک کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.